الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك له لا ند له ولا حد له ولا ولد له ولا ضال له صمدي محدي أبدي سرمدي لا زوال له ونشهد أن سيدنا سندنا وأولانا وملجأنا وحبيبنا وطبيبنا وسميعنا وبصيرنا وشفيعنا وديننا وإيماننا وأولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وفي موضع آخر واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محب صلى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. ليس لنا إلا إليك فرارنا وأين فرار الخلق إلا إلى الرسل. وأبيض يستسقى الغمام بوجهه حمال اليتامى عصمة للأرامل يلوذ به الهلاك من آل هاشم عنده من نعمة وفضائل. مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم رؤوف الرحیم صاحب التکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ، اجلال و ادب کے ساتھ، اکرام و احترام کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اور تمام پر مقاصد و مقاصد صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ عزیزان گرامی، رفیقان ملت، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مقدس پر جب خاتم النبیین ہونے کا تاج رکھ دیا گیا اور آپ کو ایسی دائمی شریعت عطا کی گئی کہ جس کا نفاذ، جس کا وجود قیامت تک باقی رہے گا، اور قیامت تک آنے والی تمام قوموں اور تمام نسلوں کے لیے آپ کو ایک جامع نظام، ایک جامع شریعت اور ایک جامع قانون عطا کر دیا گیا۔ اب اس قانون کے لیے دو چیزیں تھیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دائمی قانون عطا کیا گیا، قیامت تک کے لیے، تمام قوموں کے لیے، تمام نسلوں کے لیے۔ اس کے لیے دو چیزیں تھیں، ایک اس کی عینی اور ایک عملی، یعنی شریعت کے اندر دو جہتیں تھیں۔ اس قانون شریعت کے دو حصے تھے، ایک علمی حصہ اور ایک عملی حصہ، ایک تعلیم، ایک تعمیر، ایک علم، ایک اس پر عمل۔ اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے، یہ قانون، یہ شریعت، یہ مقدمہ عرض کر رہا ہوں، ذرا غور سے سماعت فرمائیے۔ اس قانون جس میں علم بھی ہے اور عمل بھی ہے، اور قیامت تک کی قوموں کے لیے اور نسلوں کے لیے یہ ذریعہ نجات ہے،
تو اس آسمانی قانون کو قیامت تک کے لیے یوں کا تو رہنے کے لیے اس کی حفاظت ضروری ہے کہ سرکار کی صلاۃ السلام کی خدمت میں جو بیٹھ کر صحابہ دین لے رہے ہیں، ایک وہ ہے، ایک وہ طبقہ ہے، اور ایک قیامت کے قریب بالکل جب دنیا ختم ہو رہی ہے، دنیا کے نظام ختم ہونے والا ہے، اس وقت ایک مسلمان ہے جو دین لے رہا ہے، تو اسے بھی آسمانی پیغام اسی طرح مل رہا ہے جس طرح کے پہلے والے کو مل رہا تھا. تو یہ من وعن، وہی آسمانی دین، وہی آسمانی شریعت علمی اور عملی طور پر قیامت تک کے لیے جب ہونا ہے، اس آسمانی دین کو قیامت تک کے لیے جب محفوظ رہنا ہے، تو اس کی حفاظت بھی رب کریم نے دونوں طریقے سے فرمائی. علمی حفاظت بھی ایسی فرمائی کہ جو اس شریعت کا علم ہے، ماخذ ہے قرآن. شریعت کا اصل ماخذ کیا ہے؟ قرآن ماخذ، کہ جس سے یہ چیز نکل رہی ہے، جس سے شریعت کا نفوذ ہو رہا ہے، جس طرح چشمہ ہوتا ہے جس سے پانی نکلتا ہے، پھر وہ پانی جمع ہو کر دریاؤں کی شکل اختیار کر جاتا ہے، اور ان دریاؤں کو سمیٹ کر لایا جائے تو چشمے کی صورت بن جاتا ہے. تو شریعت کے سارے مسائل کا اول سر چشمہ اور مبدا اور ماخذ اور مرجع جو ہے وہ قرآن پاک. تو اس قرآن کو قیامت تک کے لیے باقی رہنا ہے، اور اس قرآن کا تحفظ قیامت تک کے لیے ہوگا. تو اللہ نے شریعت کو علمی طور پر، علم اصل قرآن ہے، شریعت کا اصل علم قرآن ہے، تو اس علم کو خدا نے ہر طریقے سے محفوظ کیا، ہر رد و بدل سے، ہر تحریف و تخصیص سے محفوظ کرتے ہوئے اس کی ہر ہر آیت کو، ہر ہر لفظ کو، ہر ہر اشارات کو، ہر ہر پارے اور رکوع کو، ہر ہر سورت اور آیات کو اس طرح محفوظ فرمایا کہ نہ اس میں کوئی لفظی رد و بدل ہوا، اور اس کے معنوی رد و بدل سے بھی اللہ نے اس کو محفوظ کیا. لفظی رد و بدل تو یہ کہ لفظ ہی بدل دیا جائے، قرآن کی آیات کا لفظ ہی بدل دیا جائے تو یہ لفظی تحریف ہے، یہ لفظی رد و بدل ہے. اللہ نے قرآن کو لفظی تحریف سے محفوظ کیا. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. محبوب ہم اسی کے نازل کرنے والے ہیں اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. یعنی جو آج تیرے قلب منیر پر قرآن کے الفاظ سے اتر رہے ہیں، قیامت تک یہی الفاظ باقی رہیں گے. جبریل جو امانت کے ساتھ، دیانت کے ساتھ ہماری بارگاہ سے وہی لے جا کر آپ کے قلب پر اتار رہا ہے، تو ذالکل کتاب لا ریب فیہ، ذالکل کتاب، محبوب یہ وہ بلند و بالا عظمت و شان والی کتاب ہے کہ لا ریب فیہ، کہ اس میں شک شک کی جگہ ہی نہیں. لوگوں نے تو یہ ترجمہ کیا کہ اس میں شک نہیں، اس میں شک نہیں. میرا امام ترجمہ کرتا ہے شک نہیں، شک کی جگہ ہی نہیں. کیا ترجمہ کیا فاضل بریلوی نے اس کا؟ اس میں شک کی جگہ ہی نہیں. مسجد پاک جگہ ہے، وہاں پر نجاست نہیں، نجاست نہیں، بلکہ وہ نجاست کی جگہ نہیں. اگر کوئی لے آئے تو وہ الزام اس کے سر پر ہوگا، وہ الزام اس کے سر پر ہوگا. تو فاضل بریلوی کا ترجمہ کرتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس احتشام کے ساتھ سے، وہ بلند و بالا کتاب کہ جس میں شک کی جگہ ہی نہیں ہے. تو یہ قرآن جو لفظی اعتبار سے محفوظ ہے، اس کے الف بھی وہی ہے، اس کے الف لام کے الف سے لے کر والناس کے سین تک وہی آیات آج کے قرآن میں موجود ہو ہے جو سرکار نے صلاۃ السلام کے قلب منیر پر اتری، جس کی تلاوت صحابہ نے کی، جس کی تلاوت تابعین نے کی، جس کی تلاوت تابعین نے کی، ائمہ اسلاف نے کی، ہم کر رہے ہیں، اور قیامت تک انہی الفاظ کی تلاوت ویسے ہی ہوتے رہے گی. تو قرآن نے اس دین کو محفوظ کرنے کے لیے سب سے پہلے اس کے ماخذ کو گویا کہ محفوظ کیا، اور ہر قسم کے تحریف سے اس کو محفوظ فرما دیا، اور قرآن کے معنی کی تحفظ کے لیے، قرآن کے الفاظ کے معنی کے تحفظ کے لیے، اور شریعت میں جو عملی پہلو ہے، تو وہ کسی ایک ذات کے لیے تو نہیں ہے، ایک قوم کے تو نہیں ہے، ایک فرد کے لیے تو نہیں ہے، ایک شعبے کے لیے تو نہیں ہے، بلکہ شعبہ زندگی میں، ہماری زندگی کے جتنے شعبے ہیں، بیٹا ہونا، باپ ہونا، مالدار ہونا، غریب ہونا، امیر ہونا، یتیم ہونا، والدین والا ہونا، والدین کا اولاد والا ہونا، تاجر ہونا، مفلس ہونا، اسی طرح سارے زندگی کے جو شعبے ہیں، انسان کی زندگی میں جتنے شعبے ہیں، میرے آقا کی شریعت تمام شعبوں کو بیک وقت درس دیتی ہے. انسانیت کا کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جس پر شریعت محمدیہ علیہ الصلوۃ والسلام نے کلام نہ کیا ہو. یہ واحد شریعت ہے جو تمام گویا کہ شعبہ انسانیت کے شعبوں پر کلام کرتی ہے. یتیم کے احکام بھی اس میں ملیں گے, تو صاحب اولاد کے احکام بھی اس میں ملیں گے, چوری کے احکام بھی اس میں ملیں گے, تو وراثت کے احکام بھی اس میں ملیں گے, سیاسی اعتبار سے زمین کے نظم و نسق اور امن و سلامتی کا پیغام ملے گا. تو ایک ملک کو چلانے کے لیے معیشت و معاشرت اور اس کی اکنامی سے متعلق پورا پیغام بھی قرآن کے اندر آپ کو ملے گا, اس شریعت میں ملے گا. جہاں پر سیاسی نظام آپ کو ملے گا وہاں پر آپ کو معاشی نظام بھی ملے گا, جہاں معاشی نظام ملے گا وہاں عمرانی نظام بھی ملے گا, جہاں عمرانی نظام ملے گا وہاں گہروی اور معاشرتی نظام بھی ملے گا, جہاں یہ چیزیں ملے گی وہاں مذہبی معاملات بھی ملیں گے, جہاں دنیاوی معاملات ملیں گے وہاں آخرت کے معاملات بھی ملیں گے. یعنی انسان کی زندگی جو مذہب اور نفسیات کا مجموعہ ہے اس کے جتنے شعبے کر لیجیے میرے آقا پر تمام کی تعلیم شریعت میں اتار دی گئی ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اسلام کی تعلیم میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ علماء کسی بات پر یہ کہہ گئے ہوں کہ جناب اس کا جواب شریعت میں نہیں ہے, ایسا کبھی نہیں ہوا, بلکہ ہر شعبے کا جواب, ہر شعبے کی تشکیل اس کے اندر موجود ہے. تو جب یہ اتنی جامع شریعت ہے اور قیامت تک باقی رہنے والی شریعت ہے تو ضرورت اس بات کی پیش آئی کہ اس کا تحفظ کیا جائے, اس کے تحفظ کے لیے مکمل نظام کو قائم کیا جائے, اس کے لیے ایسے برگزیدہ افراد کو چنا جائے کہ جن کی امانت و صداقت دنیا نہ لا سکتی ہو, جن جیسا فرد دنیا میں ان کے بعد نہ پیدا ہو سکے, جن کی امانت و بیانت کو دیکھ کر اور ان کی باطنی کی تصویر و صفائی کو دیکھ کر چاند بھی ان کے سامنے سر کو جھکاتا ہو, جن کی دین پر حقانیت اور جم جانے کو دیکھ کر پہاڑ بھی ان کے سامنے جھک جاتا ہو, تو ایسے مخصوص افراد جن کو شریعت کی حفاظت کے لیے چنا گیا ان میں اولین افراد صحابہ کرام. صحابہ کرام سے آج اگر شریعت مطہرہ دین مبین موجود ہے جس کا یہ عقیدہ ہے کہ دین من وعن موجود ہے تو اس کی حفاظت صحابہ کرام نے فرمائی, اس کی حفاظت تو لازم ہم پر آیا کہ ہم ان کے احسان تلے دبے ہوئے ہیں, ان کے احسان تلے ہم دبے ہوئے ہیں. صحابہ کرام کی عقیدت ان کے احترام سے بندہ کبھی اپنے دامن کو نہیں چھڑا سکتا, اس لیے کہ جس خدا نے اتنا معظم دین بنایا تو جس کے سپرد کیا ہوگا وہ بھی کتنے اعلیٰ بندے ہوں گے, وہ کتنے محتشم بندے ہوں گے, ان کا ذکر کتنے خیر سے لینا ہوگا, ان کا احترام کتنا کرنا ہوگا, ان کے خیالات کو دل میں کیسا لانا ہوگا. اللہ اکبر. اس لیے جو دین سے محبت کرتا ہے شریعت کو مکمل سمجھتا ہے اس پر یہ فرض ہے کہ وہ صحابہ سے عقیدت کرے, ان کا احترام کرے, دنیاوی کسی رشتے پر ان کو نہ تولے, نہ ان جیسا کوئی امین ہے, نہ ان جیسا کوئی راسخ القول ہے, نہ ان کی طرح استقامت دین کسی کے پاس ہے, نہ ان کی طرح اخلاص کسی کے پاس ہے, نہ ان کی طرح عشق الہی کسی کے پاس ہے, نہ ان کی طرح عشق مصطفی کسی کے پاس ہے. تو صحابہ کرام علیہ رضوان اس امت کے سب سے برگزیدہ بندے ہیں. میرے دوست یہ تو ایک مقدمہ تھا, یہ تو ان کو تصورات جو ہوتے ہیں نا تعظیم کے تصورات, اچھے خیالات, تو جو اچھے خیالات ہماری نظروں میں سب سے اچھے ہوں وہاں لے جا کر ان کو دیکھنا ہے, وہاں لے جا کر ان کو جو مسلمان ہے وہ وہیں سے دیکھے گا. اس لیے کہ جناب اگر ان میں نقطہ چینی کر دی گئی, ان میں عیب تلاش کر دیا گیا تو یہ سارا دین جھوٹا ہو کر رہ جائے گا, یہ سارا دین غلط ہو کر رہ جائے گا, یہ بات صرف ان تک محفوظ نہیں رہے گی بلکہ بات چلے جائے گی اللہ تک کہ خدا نے جس دین کو بنایا تو بہت اچھا لیکن دے دیا خائنوں کے ہاتھ میں, خیانت کرنے والوں کے ہاتھ میں کہ جنہوں نے دین کا بندر بانڈ بنا کر دین کو تتر بتر کر دیا. نہیں, یہ اعتراض خدا کی طرف جائے, اس سے پہلے مسلمان توبہ کرے, بلکہ یوں ہی کہے کہ یہ دین جب قیامت تک رہنے والا ہے تو یہ جس طرح ایک سچے نبی کے سینے پر اترا ہے اسی طرح نبی کی سچے عاشقوں نے اس سے بڑی امانت کے ساتھ آگے پہنچایا, اس میں کوئی رد و بدل نہیں کیا, ان کے دلوں میں اپنی برادری کا کوئی احترام اور محبت نہیں تھی, ہر احترام و محبت شریعت کے تحت تھی, ان کی ہر نسبت حضور کی محبت کے تحت تھی, وہ ہر اس چیز سے محبت کرتے تھے جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا ہے, وہ ہر اس چیز کا احترام کرتے تھے کہ جس چیز کا اللہ اور اس کا رسول احترام کرتا ہے، جو چیز اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں سرب سجود ہو جائے ان کے سامنے تحیت و تعظیم کے جملے لے آئے، صحابہ کرام اسی سے محبت کیا کرتے تھے، اور اگر کوئی ان کے سامنے محبت کے لہجے سے پیش نہ آئے، ادب و احترام سے پیش نہ آئے، صحابہ کرام کیونکہ اس دین کے امین تھے وہ دوستوں کو اس دوست کو دوست رکھتے تھے جو اللہ کی شریعت کے دوست تھے، اللہ کے محبوب کے دوست تھے، اور اللہ کے محبوب کی تعظیم کرنے والے تھے، اور جو ان کی تعظیم و توقیر نہ کرنے والا تھا صحابہ اپنے گہرے رشتہ ہونے کے باوجود بھی ان کو اس طرح نکال کر اپنے دل سے پھینک دیتے جس طرح کے مکھی کو دودھ سے نکال کر پھینک دیا جاتا ہے۔ بخاری میں موجود ہے سیدنا صدیق اکبر کے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کے سامنے آئے اور انہوں نے مسلمان ہونے کے بعد سیدنا صدیق اکبر کی خدمت میں عرض کیا کہ ابا حضور، ایک دفعہ جنگ میں یوں ہوا تھا کہ آپ میری تلوار کے تحت آ گئے تھے لیکن میں نے باپ سمجھ کر آپ کو چھوڑ دیا، باپ سمجھ کر آپ کو چھوڑ دیا۔ سیدنا صدیق اکبر نے یہ نہیں فرمایا کہ بیٹے تو نے بڑا اچھا ہی کام کیا، بلکہ شاہ فرما کر تو میری تلوار کی ضد میں آتا تو نبی کے دین کا مخالف دیکھ کر تیری گردن تیرے سینے سے، تیرے گردن کو تیرے جسم سے جدا کر دیتا۔ تو آپ بتائیے کہ بیٹے کی محبت، اولاد کی محبت نفسیات میں کتنا بلند مرتبہ رکھتی ہے۔ تو جو شخصیات نبی کے سامنے اپنی اولاد کو قتل کرنے میں دریغ نہ کریں، ان کی فنافر رسول میں فنائیت کا کیا مقام ہوگا؟ یہ اشخاص اگر پیسے کے لیے مسلمان ہوتے، یہ لوگ اگر چودراہٹ کے لیے مسلمان ہوتے، یہ لوگ اگر دین میں کوئی تفرقہ ڈالنے کے لیے مسلمان ہوتے تو بیٹے سے کبھی یہ نہ کہتے، بلکہ یہ کہتے کہ میں نے بھی آگے پیچھے دیکھا تھا، کوئی تھا نہیں اس لیے میں نے بھی تجھے چھوڑ دیا۔ فرمایا نہیں، کہ تو نے تو مجھے باپ کے احترام سے چھوڑ دیا لیکن تو اس وقت مسلمان نہ تھا، نبی کے مقابلے میں لڑنے کے لیے آیا تھا، ہم نے جس کا کلمہ پڑھا ہے کسی جبر اور قوت سے نہیں پڑھا، ہمارا دل اس طرف راغب ہو گیا تھا، ہم نے دل بھی انہیں دے دیا، جان بھی انہیں دے دی، ہر رشتہ انہیں کی محبت سے دیکھا ہے۔ بیٹے اگر تو میری تلوار کی ضد میں آتا تو میں تیری گردن مار دیتا، میں تیری گردن مار دیتا۔ یہ سارے واقعات صحابہ اکرام کے اخلاص پر بڑی بین دلیل ہے۔ ایک بات اس موضوع کو تھوڑا آگے لے کر چلتے ہیں، یہ نفسیاتی نقطہ رکھ رہا ہوں کہ صحابہ پر تو کسی صورت میں تنقید نہیں ہو سکتی ہے، صحابہ پر کوئی ایسی صورت نہیں ہے کہ صحابہ اکرام کو ہم حرف سے تنقید بنائیں، مورد الزام بنائیں، ان پر کوئی اعتراض کر سکیں، اس لیے کہ اعتراض کی گنجائش ہی نہیں ہے، اعتراض کی گنجائش ہی نہیں ہے، وہ اتنے بڑے معاملات کے متحمل ہیں کہ جو اس معاملے کا محب ہوگا وہ انہیں نیک ہی جانے گا، ہاں جو اس دین کا دشمن ہوگا وہ ان پر تنقیدیں کرے گا، جو اس دین ہی کا منکر ہوگا وہ ان پر تنقیدیں کرے گا اور اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے اسلام میں رکنے پیدا کرے گا۔ ایک بات آج دیکھیں میرے دوستو، ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، دینی باتیں ہو رہی ہیں، اسلامی باتیں ہو رہی ہیں، تمام معاملات ہو رہے ہیں، دین کو برملا بیان کیا جا رہا ہے۔ آج میں آپ سے پوچھوں، کوئی بچہ پوچھے آپ سے کہ یہ واز میں کیا ہو رہا تھا، آپ کہیں گے جی اسلام بیان ہو رہا تھا، دین بیان ہو رہا تھا۔ تو میرے دوستو، صحابہ کی عقیدت کو دوسرے زاویے سے اگر دیکھیں تو بات یہاں سے بھی واضح ہو جاتی ہے کہ ایک مشہور قاعدہ ہے، ایک مشہور قاعدہ ہے کہ کسی خبر کو اور کسی اطلاع کو رد کرنے کے لیے جو اس کو بیان کر رہا ہے اس کو جھوٹا بولو، واقعہ خود ہی غلط ثابت ہو جائے۔ ایک شخص اگر کہیں پر آئے اور کہے جناب فلاں جگہ پر یہ واقعہ ہو گیا، لوگ کہیں جناب یہ تو جھوٹا ایسی بات کرتا رہتا ہے، تو اس واقعے پر اب تبصرے کی ضرورت، اس خبر پر اب تبصرے کی ضرورت نہیں رہی، اس لیے کہ جب بیان کرنے والا خود ہی جھوٹا ہے تو اس کے واقعے پر نظر کرنے کی کیا ضرورت ہے اور اس پر کان بھرنے کی کیا ضرورت ہے۔ بے آئین اسی طرح کہ جو شخص اسلام کو سچا سمجھتا ہے، اسلام کی اس خبر کو سچا سمجھتا ہے، اسلام کی تعلیم کو سچا سمجھتا ہے، تو اس کے اولین راوی اور اس کے اولین بیان کرنے والے صحابہ کرام ہیں۔ تو لہذا جو دین کو سچا سمجھے گا وہ دین کے بیان کرنے والے کو ضرور سچا سمجھے گا، جو دین کے بیان کرنے والے کو جھوٹا کہے وہ دراصل دین ہی کا منکر ہے، وہ دراصل دین ہی کا منکر ہے۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان جن کے کندھوں پر اتنی بڑی بنیاد رکھی گئی، میرے دوستوں وہ دین کے سب سے پہلے راوی ہیں، یہ نماز ہے، یہ روزہ ہے، یہ زکات ہے، اس کو بیان کرنے والے، اس کی خبر دینے والے، اس کی اطلاع دینے والے سب سے پہلے صحابہ کرام ہیں. اگر دین سچا ہے تو صحابہ بھی سچے ہیں، دین سچا ہے تو صحابہ بھی سچے ہیں. جس نے صحابہ پر تنقید کر دی تو دراصل وہ دین ہی کا منکر اور منافق ہے، کیونکہ اس نے دین ہی کو نہیں مانا اور اس نے یہ بات کر دی. مجھے بتائیے، اگر صحابہ کرام میں عیب نکالا جائے کہ حضرت امیر معاویہ نے یزید کو گورنر بنا دیا بیٹے کی محبت میں، فلانا ڈھمکانا اپنی طرف سے باتیں کر دیے جائے، تو یہ حضرت امیر معاویہ کی ذات میں تحریف نہیں ہے بلکہ اسلام پر حضرت تنقید ہے کہ جو دین میں اپنے بیٹے کو ترجیح دے دے، نہ جانے اس نے دین میں کتنا بگاڑ پیدا کیا ہو. تو پھر ایک تو اعتراض کا دروازہ کھل جائے گا جس کو بند کرنا محال ہو جائے گا، بند کرنا محال ہو جائے گا. تو سیدنا امیر معاویہ ہو یا جو صحابی ہو، یہ اسلام کے اولین راوی ہیں، یہ اسلام کے اولین راوی ہیں، اس خبر کو بیان کرنے والے اولین شخصیات ہیں. اسلام کا سچا ہونا ان کی وجہ سے ہے، یہ سچے ہیں اس لیے انہوں نے دین کو بیان کیا، ورنہ کون کس کو کیا سمجھتا. اور ایک بات یہاں پر مزید واضح کر دوں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے منصب کو اللہ رب العزت نے بیان کیا. کیا کسی مسلمان کا یہ نظریہ ہو سکتا ہے کہ نبی پاک کو جو خدا نے ذمہ داری دی سرکار نے وہ ذمہ داری پوری نہیں کی؟ کیا کوئی مسلمان معاذ اللہ یہ سوچ سکتا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو جو رب کریم نے نبوت والی ذمہ داری دی سرکار نے اس میں پورا نہ کیا، کچھ کیا کچھ چھوڑ دیا، ایسا ممکن ہے؟ یا سب کچھ کر دیا ایک دو باتیں چھوڑ دی، یا 99% کر دیا ایک فیصد چھوڑ دیا؟ ہرگز نہیں. اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں، ایمان سے کوئی تعلق ہی نہیں. اور مسلمان وہی ہے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے منصب کو عقیدت احترام سے دیکھے اور اس بات پر عقیدہ رکھے کہ نبی کو جو منصب دیا جاتا ہے، نبی اس سے جان نہیں چراتا، اپنے دامن کو اس سے دور نہیں کرتا، تئے دامن ہو کر دوسری طرف نہیں نکلتا، بلکہ نبیوں نے جانوں کا نذرانہ بھی پیش کیا ہے لیکن خدا کے پیغام کو خلق تک پہنچا دیا ہے. اب دیکھیں خدا کا پیغام کیا ہے، نبی کی ڈیوٹی کیا ہے. قرآن کہتا ہے یتلو علیہم آیاتہ، حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی کہ اللہ ایسا نبی بھیج کہ یتلو علیہم آیاتہ، کہ جو تیری آیات کو، تیری آیات بینات کو ان بندوں کے ساتھ پڑھے. دوسری قرآن کی آیت میں جس طرح ذکر ہے کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ہم نے اس نبی کو تمہارے درمیان بھیجا تو ہے. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، ہم نے لوگوں پر بہت بڑا احسان کیا، اے لوگوں ہم نے تمہیں اولاد بھی دی، جان و مال بھی دی، عزت و آبرو بھی دیا، ہر شے تمہیں دی، لیکن کسی کو دیکھ کر ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے تم پر احسان کیا. لیکن جب اللہ کے محبوب تشریف لا رہے ہیں تو اللہ فرما رہا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ انسانیت جہاں گمراہی کے دلدل میں پھنسی ہوئی تھی اس کو ہمارے نبی نے نکال کر ہدایت کے راستے پر گامزن کر دیا. تو لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ نے مسلمانوں پر بہت بڑا احسان کر دیا کہ ان میں اپنے محبوب کو مبعوث کر دیا، ان میں اپنے نبی کو بھیج دیا. تو خدا نے بے شمار انعامات ہم پر کیے، نعمتیں بھیجی، لیکن کسی پر خدا نے احسان نہیں جتلایا، احسان نہیں جتلایا. صرف نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت، آپ کے دنیا میں آنے کا امر ایسا تھا، ظاہر سی بات یہی سب سے بڑی نعمت تھی جس پر احسان جتلانا تھا، کیونکہ ساری نعمتیں اسی کے تحت تھی، ورنہ رحمان کو کون جانتا تھا، قرآن کو کون جانتا تھا، اس کے عرفان سے واقف کون تھا. یہ تو ذات مصطفیٰ تھی کہ جس نے خدا کا تعارف کرایا، قرآن بتایا، نماز بتائی، دین بتایا. سرکار نہ آتے تو ہم خدا کو کیسے پہچانتے. تو سب سے بڑی نعمت آدم اور اصل النعمت ذات مصطفیٰ تھی، اس لیے سیدھا سیدھا چیزوں پر احسان نہیں جتلایا بلکہ مغز نعمت اور روح نعمت، اصل نعمت کی طرف اشارہ کیا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ نے تم پر بہت بڑا احسان کر دیا کہ تم نے اپنے نبی کو مبعوث کر دیا. اور وہ نبی کا احسان کیا ہے اور اس نبی کی ذمہ داری کیا ہے؟ فرمایا کہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ نبی تمہیں ہمارے دین کی تعلیم دیتا ہے، ہمارے دین کی، ویعلمہم الکتاب، قرآن کی تعلیم تمہیں دیتا ہے، قرآن کی تعلیم تمہیں دیتا ہے، قرآن کی تعلیم تمہیں سمجھاتا ہے، قرآن کی تعلیم تمہیں سکھاتا ہے. والحکمہ، اور اس میں پوشیدہ جو حکمت کی باتیں ہیں، جو راز کی باتیں ہیں، اور جو شریعت کے وہ ماخذ جس کا بظاہر قرآن میں ذکر نہیں وہ یہ خفی سے نبی کے سینے پر اترا ہے. تو فرمایا قرآن کے الفاظ کی بھی تعلیم دیتا ہے اور اس کے معنی جو حکمت کے اندر ہے وہ بھی تمہیں سکھاتا ہے. اور سرکار نے سکھایا اور یہ حق واضح ہوا. حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ سے قرآن کیسے سیکھا؟ فرمایا ایسے سیکھا. امام سیوطی علیہ رحمۃ الخان میں لکھتے ہیں مولا علی نے فرمایا ان صحابہ کی باتوں کو سن کر آپ کو یقین ہو جائے گا. اور یقین ہے اس پر ایک مثال پیش کر رہا ہوں کہ سرکار نے دین کیسے پہنچایا اور قرآن کی تعلیم کیسے دی. جنہیں قرآن پڑھایا وہ ابو بکر ہیں, عمر ہیں, عثمان ہیں, علی ہیں. حضرت علی کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ نے قرآن کیسے پڑھایا, والحکمہ, اور قرآن کے معنی کیسے سکھائے. فرمایا کہ اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنے بیٹھ جاؤں, صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنے بیٹھ جاؤں, تو فرمایا کہ 70 اونٹ بعض روایت میں ہیں اس پوری کتابوں سے لاد دیے جائے جسے میں نے لکھا ہوں اور ابھی بھی سورہ فاتحہ کی تفسیر باقی ہو. تو آپ اندازہ لگائیے کہ جس علی کے دل میں سرکار نے قرآن کے معنی کو اونڈھیلا ہے, اس علی نے قرآن کو اتنا سمجھا ہے, تو میرے آقا کے سینے پر قرآن کے معنی کیسے اترے ہوں گے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے صحبت رسول سے اور تعلیم رسول سے قرآن کو کیسے سیکھا؟ فرمایا لو دا علی قال بعیری لوجدتہ فی کتاب اللہ, کہ اب تو میری اونٹ کی رسی بھی کھو جاتی ہے تو میں قرآن سے سمجھ لیتا ہوں, قرآن سے اسے ڈھونڈ لیتا ہوں. تو آپ اندازہ لگائیے کہ نبی پاک نے تعلیم قرآن کا حق کیسے ادا فرمایا, تعلیم قرآن کا حق کیسے ادا فرمایا کہ صحابہ اکرام کے خالص سینوں کو قرآن کی تعلیم سے ایسے موزن کر دیا کہ آج کیلکولیٹر کا نظام, کمپیوٹر کی رفتار کا نظام ان کے سامنے بس پڑ جاتا ہے کہ جو فیض مصطفیٰ سے صحابہ کے سینے وسیع ہو گئے اور قرآن کی تعلیم ان کے سینوں میں آ گئی. میرے دوست کو جس طرح صحابہ اکرام قرآن کی تعلیم کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں مقبول بندے ہوئے اور انسانیت کے لیے ایک امتیازی پیغام رکھتے ہیں کہ ایسا علم قرآن کا پھر کسی کے سینے میں نہیں آیا, کیونکہ کمال میرے آقا کا ہے, یہ کمال میرے آقا کا ہے, یہ اخلاص میرے آقا کا ہے کہ وہ یعلمہم الکتاب, کہ نبی کی ذمہ داری ہے کہ وہ کتاب کی تعلیم دے. سبحان اللہ, کیسے اخلاص سے تعلیم دی ہے کہ جن کے شاگردوں کی یہ شان ہے, تو استاد نے کیسے اخلاص سے پڑھایا ہوگا اور رب کریم نے بھی کیسے محبت سے پڑھایا. فرمایا وانزل اللہ علیک الکتاب, محبوب یہ قرآن میں نے تیرے سینے پر اتار دیا. رب نے جس طرح اپنے محبوب کو شفقت سے پڑھایا, رب کی ذات کسی چیز کو چھپانے سے پاک ہے, سب بتا دیا اپنے محبوب کو قرآن سے متعلق. فرمایا وانزل اللہ علیک الکتاب, کیونکہ سارے علم کی جان قرآن ہے, سارے علم کی جان قرآن ہے. قرآن کہتا تم نہیں دیکھتے ہم نے ساری دنیا کو کا جو علم ہے اس میں جمع کر دیا ہے, دنیا کا وہ حصہ جو خشکی پر ہے اور فرمایا وہ حصہ جو تری پر ہے, ولا رطب ولا یابس, کوئی تری کی چیز نہیں چھوڑی. قرآن کیا کہتا ہے, اللہ کیا کہتا ہے اپنی کتاب کے بارے میں, کیونکہ سارے علم کی جان ہے وہ, تو فرمایا ولا رطب, خشکی کی کوئی چیز نہیں چھوڑی, ولا رطب, تری کی کوئی چیز نہیں چھوڑی, ولا یابس, خشکی کی کوئی چیز نہیں چھوڑی, الا فی کتاب مبین, مگر ساری چیزوں کا بیان ہم نے قرآن میں رکھ دیا. اب اندازہ لگائیے قرآن کو اللہ نے علم کا کیسا سمندر بنایا, بلکہ سمندر بھی اس کے سامنے تھک جائے کہ اللہ تو فرماتا ہے کہ تری کی ساری چیزیں, سارے سمندر اس میں آ گئے, سمندر کے سارے علوم اس میں آ گئے. اب خشکی جو زمین ہے, فرمایا زمین کی ساری چیزوں کا ذکر اور جتنی اس پر آباد ہے, اب اس کو بحث کریں تو کتنی تفصیل بن جائے, اس لیے قرآن نے اس کو مختصر پیرائے میں کہا کہ ولا رطب, کسی خشکی کے ذرے کو نہیں چھوڑا, کسی طریقے ذرے کو نہیں چھوڑا, ولا یابس, کسی خشکی کے ذرے کو نہیں چھوڑا, مگر ہر چیز کا بیان کو لے کر خشکی کی ساری تفصیل لی اور طریقے سارے علم لیے اور اس کو جمع کر کے کیا کیا, قرآن میں رکھ دیا. کس میں رکھ دیا؟ اے اللہ کہہ رہا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ خدائی جانتا ہے نا کہ کتنا علم ہے, خدائی جانتا ہے نا کہ کتنا علم ہے. اور اللہ فرماتا سارے علم کو ہم نے اپنی کتاب میں بیان کیا, کتاب کسی اور کی تو نہیں ہے نا, یہ تو خود خدا کی کلام ہے, خدا کا کلام ہے, خدا کی باتیں ہیں, خدا کی باتیں ہیں. تو جس خدا نے اس کائنات کو بنایا اس نے کائنات سے متعلق ساری باتیں یہاں پر کہہ دی, قرآن میں ڈال دی. سورہ یاسین میں آپ پڑھتے ہیں وکل شعین احصیناہ فی امام مبین, سورہ یاسین اکثر آپ تلاوت کرتے ہیں وکل شعین احصیناہ فی امام مبین وکل شیئن، یہاں پر دیکھیں نکرا واقعہ ہوا ہے کہ وکل شیئن، ہر چیز، ہر وہ چیز جس کو شے کہا جائے، خدا کے سوا ہر چیز کو شے کہا جاتا ہے، خدا کے ماں سوا ہر شے شے ہے، خدا پر شے کا اطلاق نہیں ہوتا، شے کا اطلاق مخلوق پر ہوتا ہے، اور اللہ فرماتا وہ کل شے، ساری چیزوں کے بیان کو احصیناہم لپیٹ کر ہی کتاب مبین ہم نے اس قرآن میں لکھی. آپ اندازہ لگائیے کتنے علم کی جامع یہ کتاب ہے. یہ کوئی بندہ نہیں کہہ رہا میرے دوستو، رب کہہ رہا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ بولو مل کر، کون کہہ رہا ہے؟ رب کہہ رہا ہے کہ ولا رتب، کتنے جامع الفاظ ہیں کہ ولا رتب، کوئی تری کی چیز نہیں چھوڑی محبوب، ولا یابس، کوئی خشکی کی چیز نہیں چھوڑی محبوب، الا فی کتاب المبین، مگر جمع کر کے اس کتاب میں ہم نے ڈال دیا. اب اندازہ لگائیے ایسی کتاب کہیں ہوگی؟ دنیا کا ماضی، حال، مستقبل اور پوری دنیا کے نظام کا اس سے زیادہ کہیں علم ہوگا؟ بولے قیامت کا علم بھی اس میں، روحوں کا علم بھی اس میں، کیا ہو گیا اس میں سب لکھا ہوا ہے. دیکھنے والی آنکھیں چاہیے، اور وہ آنکھیں نبی کی محبت سے کھلتی ہیں. وہ حکمت میں اس کا بیان کیا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، نبی تمہیں قرآن کے الفاظ پڑھاتا ہے، وَالْحِكْمَةَ، اور اس الفاظ کے نیچے جو سمندر غیب کا چھپا ہوا ہے وہ بھی آشنا کر دیتا ہے. اس حکمت کے اندر اللہ نے اس راز کو بیان کر دیا. تو میرے دوستو آپ دیکھیے اس تفسیر کو کہ جب اتنی معتبر کتاب کہ جس میں ہر ذرے ذرے کا علم آ گیا، تو اللہ نے اپنے محبوب کو اسی کتاب سے تعلیم دی ہے. کوئی دوسری کتاب نہیں لکھی، کوئی اور دوسری کتاب نہیں بیان کی کہ محبوب تیرا سینہ اس کے لائق نہیں، یہ لے لے، نہیں، بلکہ یہی کتاب اپنے محبوب کے سینے پر اتاری، یہی کتاب اپنے محبوب کے سینے پر اتاری. کلام رب کا تھا، کلام بندہ جب اپنے محبوب کا کلام سنتا ہے تو دل اس پر واری واری جاتا ہے، دل اس پر فدائیت کے انحصار پر چلا جاتا ہے، بندے پر فنائیت کی گویا کہ نظیر ہو جاتی ہے. جب بندہ اپنے محسن کا کلام سنے، اس سے ٹیلی فون پر گفتگو کرے، دل لگتا ہے کہ جناب گفتگو کا یہ سلسلہ جاری رہے، ملاقات شرف یابی نصیب ہو جائے تو سلسلہ یہ ہوتا ہے کہ جناب یہ طوالت میں چلتا رہے. تو جب میرے محبوب کو خدا سے کسی کو اتنی محبت نہیں جتنی سرکار کو خدا سے محبت ہے، اور خدا کو بھی کسی سے اتنی محبت نہیں جتنا خدا اپنے محبوب سے محبت کرتا ہے. اب دیکھیں اللہ سے جو سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہے وہ میرے آقا ہے، اور خدا جس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے وہ سرکار کی ذات ہے. اب جب دونوں کلام کریں تو محبت کا رنگ کیسا ہوگا؟ اب قرآن اللہ کا کلام ہے، اب اتر رہا ہے سرکار کے سینے پر، جبریل لے کر آ رہے ہیں، قرآن اتر رہا ہے، سرکار اس کی جلدی کر رہے ہیں تاکہ میں اپنے محبوب کے کلام کو جلدی جلدی یاد کر دوں. جلدی جلدی توجہ ہے، جلدی جلدی یاد کر لوں. اس میں میرے آقا جلدی جلدی زبان چلاتے ہیں. حضرت جبریل ابھی قرآن نازل کر رہے ہیں، اتار رہے ہیں، ایک مثال کے طور پر آپ کو سمجھاؤں. جبریل آ کر کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، سرکار فوراً کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، جبریل کہتے ہیں رحمان الرحیم، سرکار کہتے ہیں رحمان الرحیم. اب یہ تیزی سے تکرار ہو رہی ہے، تقاضۂ بشری کے اعتبار سے سرکار کا منہ سوکھتا ہے. تکرار جلدی جلدی کریں گے تو منہ سوکھے گا، زبان ہونٹوں پر مارنی پڑے گی. یہ خطابت میں آپ اکثر دیکھتے ہیں، یہ باپ تیزی میں کرے تو ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت نے محبوب کو فرمایا کہ محبوب قرآن اس لیے تو نہیں اتارا تھا کہ تو اپنے آپ کو تھکائے. لوگوں کی ہدایت اپنی جگہ پر ہے لیکن تیری تعظیم سب سے پہلے ہے. لوگوں کو جہنم سے بچانا اپنی جگہ پر ہے، لوگوں کو خدا کی معرفت دلانا اپنی جگہ پر ہے، لیکن سب سے پہلے تیرا احترام ہے. قرآن کہتا ہے لا تحرک به لسانک لتعجل به، محبوب زبان کو جلدی جلدی ہلایا نہ کر، جلدی جلدی سے زبان کو ہلایا نہ کر. لا تحرک به لسانک لتعجل به، محبوب جب تو زبان کو ہلاتا ہے تیرے ہونٹ سوکھ جاتے ہیں، تیرا منہ سوکھ جاتا ہے. تو محبوب زبان کو تیزی سے نہ چلا، جلدی نہ کر. مولا جلدی نہ کروں تو یاد کیسے ہوگا؟ کیونکہ بچہ بھی جب حفظ کرتا ہے تو تکرار کرتا ہے نا. آپ بھی کسی باپ کو اسکول میں جب سبق کے لیے ریپیٹ کرتے ہیں، اس کو بار بار اس کی تکرار کرتے ہیں، اور آپ بولے نہیں میں تکرار نہ کروں یاد ہو جائے، کبھی ایسا ہو سکتا ہے؟ بولے جی. تو کہا وہ مولوی کی بات ہے، یہ رسول اللہ کی شان ہے. فرما محبوب لا تحرک به لسانک لتعجل به، محبوب اپنی زبان کو جلدی جلدی سے نہ چلایا کر. مولا اگر نہ چلاؤں تو یاد کیسے ہوگا؟ فرما ان علینا لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرانا. محبوب کو فکر نہ کر, تیرے سینے میں جمع کر دینا اور تیری زبان پر جاری کر دینا ہمارے ذمہ ہے, ہمارے ذمہ ہے کہ محبوب ان علينا جمعه وقرانا. کیونکہ مولا جب میں رٹوں گا نہیں تو میرے سینے میں جمع کیسے ہوگا, اور میں نے پہلے کوئی عربی کی کتابیں تو پڑھی نہیں, میں نے پہلے کوئی عربی کی کتابیں پڑھی تو نہیں. آپ دیکھیں انگریزی پڑھتے ہیں تو پہلے اس سے پہلے انگریزی کے محاورات کو پڑھتے ہیں, زبان کو درست کرنے کے لیے اس کی گویا کہ بے شمار کتابوں کو پڑھتے ہیں, زبان کو اس کے تسلسل میں چلانے کے لیے عربی جب پڑھی جاتی ہے تو عربی کے قصائد پڑھے جاتے ہیں, غزلیں پڑھی جاتی ہیں تاکہ عربی کے بھاری بھرکم زبان الفاظ زبان سے نکل سکے. اردو ادب میں آپ دیکھیں یونیورسٹی کے اندر اردو ادب پڑھا جاتا ہے تو مرزا غالب کے شعر پڑھائے جاتے ہیں, ڈاکٹر اقبال کے الفاظ پڑھائے جاتے ہیں تاکہ موٹی گاڑی اردو زبان سے گزر جائے, تاکہ پورا تمام اسے حاصل ہو جائے کہ اردو کی گہرائی کیا ہے. اس لیے کہ نظم لکھنے والا شخص زبان کے مرض کو لے کر آتا ہے, غزل لکھنے والا شخص زبان کے مرض کو لے کر آتا ہے, شاعری کرنے والا شاعر اگر بلند و بالا شاعر ہے تو وہ زبان کی حقیقت کو روشناس کرانے کے لیے اس کی اصل کو لے کر آتا ہے. تو سرکار نے اس سے پہلے تو کوئی غزلیں پڑھی تو نہیں, کوئی عرب کے قصیدے تو نہیں پڑھے, نظمیں تو نہیں پڑھی. مولا رٹوں گا نہیں تو سینے میں جمع کیسے ہوگا, اور زبان چلاؤں گا نہیں تو وہ الفاظ میری زبان پر آئیں گے کیسے. فرما محبوب تو چپ چاپ بیٹھا رہے, تو چپ چاپ بیٹھا رہے. محبوب ان علینا جمعہ وقرآنا, تیرا رب قادر مطلق ہے یہ بغیر تیری زبان ہلائے تیرے سینے میں جمع دے گا, اور بغیر تیری زبان چلائے تیری زبان پر یہ الفاظ کو جاری کر دے گا. کتنے ادب کا کلام ہو رہا ہے, کتنے محبوب کی تعظیم ہے. فرمایا لیکن محبوب آپ نے زبان کو نہیں ہلانا ہے, اس لیے کہ زبان ہلتی ہے آپ کی طبیعت پر گراں گزرتا ہے, اور رب کو آپ کی طبیعت کی گرانی گویا کہ اس کی قدرت تو دوبارہ نہیں ہوتی ہے. فرمایا ان علینا جمعہ وقرآنا, اگر قرآن کو پڑھنے سے آپ کی طبیعت پر گرانی آتی ہے تو چھوڑ دو, آپ کے سینے میں بھی ہم بسائیں گے, زبان پر بھی ہم جاری کر دیں گے. فرمایا کہ یا رب زبان پر تو جاری ہو گئے, مجھے بتائیے میرے آقا نے کبھی قرآن پڑھنے میں غلطی کی معاذ اللہ؟ کبھی میرے آقا کے سینے سے قرآن اوجل ہوا؟ کیونکہ یہ تو سرکار کے سینے سے ہونا تو یہ تو خدا پر الزام جائے گا, کیونکہ پڑھانے والا بھی رب ہے, پڑھانے والا بھی رب ہے, حفظ کرانے والا بھی رب ہے, زبان پر جاری کرنے والا بھی رب ہے, سینے میں جمع کرنے والا بھی رب ہے. اگر نبی بھول گئے تو اس میں تو رب کی پر الزام چلا جائے گا, نبی کی تلاوت غلط ہو گئی تو رب پر الزام چلا جائے گا, اور جس کو رب اپنے ذمے قائم پر رکھتا ہے پھر وہ اس کی قدرت اور غیرت کے ساتھ متعلق ہوتی ہے. اس لیے جب میرے آقا قرآن پڑھتے تھے تو کفار رات کو گھر میں بھی سو رہے ہونا تو انہیں پتا نہیں چلتا تھا کہ کون سی آواز انہیں بستر سے کھینچ کر لا رہی ہے, کون سی آواز انہیں بستر سے کھینچ کر لا رہی ہے. اور وہ سرکار کے دروازے پر کان لگا کر رات کو سرکار کی تلاوت سنا کرتے تھے. ابو جہل بھی آ گیا, سفیان بھی آ گیا, ادبا بھی آ گیا, میرے آقا رات کو کھلے آسمان کے نیچے خدا کا کلام پڑھ رہے ہیں. وہ کلام پڑھ رہے ہیں جس کو خدا نے آپ کی زبان پر جاری کیا ہے. قرآن ہو کلام ہو رب کا, اور تلاوت ہو میرے حبیب کی, اور اہتمام رب خود کرے کہ جمع بھی میں نے کیا ہے. کہتا نا شاگرد بڑا مضبوط ہے, فلاں قاری سب سے پڑا ہوا ہے, تو کہتے لاؤ اچھا فلاں قاری صاحب کا شاگرد ہے تو دیکھیں تو صحیح اس کی تلاوت کیسی ہوگی, تجوید کے قواعد و شرائط اس کے کیسے ہوں گے. اگر اس نے تلاوت کے اندر گڑبڑ کر دی لوگ کہیں گے جناب استاد کے پاس یہ تو ٹائم ضائع کیا ہے, یا استاد کو خود کچھ نہیں آتا تھا, ایسی بات یہاں تو ہے ہی نہیں. تلاوت پڑھانے والا بھی لب ہے, حفظ کرانے والا بھی لب ہے. اور جب سرکار تلاوت کرتے ہیں تو رات کا اندھیرا ہے, جب میرے آقا کی آواز فضا میں گونجتی ہے اور فضا میں پھیلتی ہے, کافر اپنے گھروں سے نکل کر سرکار کے دروازے کی طرف کان لگا کر بیٹھ جاتے ہیں. جب صبح ہوتی ہے میرے آقا تلاوت کو موقوف کرتے ہیں تو یہ ایک یہاں سے نکلا, وہ ایک وہاں سے نکلا, ایک وہاں سے نکلا, تو ایک راستے پر سب کی ملاقات ہو جاتی ہے. ایک دوسرے سے پوچھتا تو کہاں گیا تھا, تو کہا جی بس ادھر گیا تھا. کہا میں نے دیکھا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فلاں دیوار کے پاس رکھ کر کان لگایا ہوا تھا. تو کہا تو بھی تو دروازے کے قریب تھا. تو کہا جی تو بھی فلانی جگہ پر تھا. پھر سب مل کر کہنے لگے کہ یار ایک تو ہم ان کو جادوگر بھی کہتے ہیں معاذ اللہ, ان کو غلط بھی کہتے ہیں, اور ان کے گھر پہ جا کر اپنی نیند کو چھوڑ کر ان کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں, آج ہم اپنے اوپر لان تان کرتے ہیں اور قسم اٹھاتے ہیں اپنے بتوں کی کہ آج کے بعد ہم نہیں جائیں گے نہیں جائیں گے نہیں جائیں گے, ایک دوسرے کو قسم دے کر جاتے اور گھر میں سو جاتے, پھر رات کے وقت انا علینا جمع ہوا قرآن کا مظاہرہ ہوتا, اور پھر میرے آقا جو سینے میں رب نے حفظ کرایا ہے جمع کیا ہے اور جو زبان پر رب نے جاری کیا ہے پھر میرے آقا پڑھتے, پھر ان کو پتا نہ چلتا کہ کون سی چیز انہیں نیندوں سے کھینچ کر دربار میں حاضر کرنے جا رہی ہے. تو میرے دوستو قرآن کریم فرقان حمید جو سارے علم کا جامع ہے سارے علوم کا جامع ہے, رب نے کہا محمود تیری زبان پر جاری کر دیں گی اور تلاوت کروا دیں گی. چلو الفاظ تو سننے میں آ گئے تو مجھے چاہوں گا الفاظ تو سینے میں آ گئے, الف لام میم توجہ سنیے گا, سارے اطراف یہاں پر بھی کیسے اڑتے چلے جاتے ہیں, دیکھیے الف لام میم, الف لام میم را, کاف ہا یا عین صاد, ہا میم عین سین قاف, الف لام میم صاد, طہ یاسین. رسول نہیں جانتے تو میں نے کہا نازل کیوں کیا رسول پر, کہا جی رسول نہیں جانتے اس کے معنی کیا ہیں, تو میں نے کہا واہ قرآن کا ٹیچر بھی بنایا معلم بھی بنایا تعلیم کے اوپر رکھا بھی اور بعض باتیں بتائی بعض نہیں بتائی, بعض باتیں بتائی بعض باتیں نہیں بنائی, تو جناب یہ تو تعلیم تو مکمل نہ ہوئی اور یہ کیسے ہو سکتا ہے. اور نبی پاک اگر یہ بات نہیں جانتے, حضرت ملا جیون علیہ رحمت نے لکھا کہ اگر نبی پاک کو ان مانوں کی خبر نہیں تو یہ تو ایسا ہے کہ عربی شخص سے ہندی میں بات کی جائے, عربی شخص سے ہندی میں بات کی جائے یا ہندی شخص سے عربی میں بات کی جائے جس کا اس زبان سے کوئی تعلق نہ ہو. اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی زبان کے اہل نہیں تھے تو آپ کو قرآن نازل کیوں ہوا, اور جب نازل ہو گیا الم نشرح لک صدرک کہہ کر ان علینا جمعہ قرآن کہہ کر تو الف لام میم کو بھی مصطفیٰ جانتے ہیں, کہا اس کے الفاظ کو یاد کرایا ہے جس طرح ہم الف لام میم کہتے ہیں. میں نے کہا خدا نے صرف الفاظ کو یاد کرانے کی ذمہ داری نہیں, اگر خدا صرف اتنا کہتا کہ ہم نے تجھے یاد کرا دیا ہے تو تمہارا اعتراض درست تھا, لیکن اللہ فرماتا محبوب یہ کلمات تیرے سینے میں بساؤں گا بھی میں اور تیری زبان پر جاری کرواؤں گا بھی میں. ثم ان علینا بیانا, پھر الفاظوں کے نیچے الف لام کے نیچے کافا یا الفاظ کے نیچے تاہا کے نیچے آیت متشابہات کے نیچے جو علم کا سمندر بہ رہا ہے, ان علینا بیانا زبان پر جاری کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے, مانا سمجھانا بھی ہماری ذمہ داری ہے. اب رب کہتا ہے الفاظ کو جاری کروانا بھی ہماری ذمہ داری اور زبان پر الفاظ کو جاری کرانا بھی ہماری ذمہ داری, اور اس کا معنی کیا ہے اور اس آیت کا کیا مطلب ہے, ان علینا بیانا, قرآن میں جتنے علوم ہیں جس چیز کا بیان ہے سب کو بیان کرنا ہماری ذمہ داری ہے, جو ہمیں قابل مطلق مانے گا وہ تیرے علم غیب کا قائل ہو جائے, وہ تیرے علم غیب کا قائل ہو جائے گا, اور جو سڑے ہوئے دھتورے کی نسل ہوگا وہ نہ ہمارے علم پر قائل ہوگا نہ تجھے علم غیب کا بادشاہ مانے گا. تو ثم ان علینا بیانا, رب کریم نے کہا کہ سارے علوم ہم نے تیرے سینے میں ڈالا, تیرے سینے میں ڈال دی. فرما محبوب اتنی عظیم کتاب تھی تیرے سینے پر اتاری, وعلمک ما لم تکن تعلم, اور اس کتاب سے تجھے تعلیم دے دی ہر اس چیز کی جسے تو نہیں جانتا تھا. اور جب اللہ نے اتنی محبت سے محبوب کو کتاب پڑھائی اور پھر فرمایا کہ جا محبوب ویعلمہم الکتاب, میرے بندوں کو ان کتابوں کی تعلیم دے, میرے بندوں کو ان کتاب کی تعلیم دے. اب اسی طرح جس تربیت میں میرے آقا نے قرآن قرآن کی تعلیم اور اس کے معنی مصطفیٰ نے اللہ سے لیے, اسی طرح اسی شفقت کے ساتھ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اخلاص کے ساتھ امت کو قرآن کے معنی بتا دیے, امت کو قرآن کے معنی بتا دیے. جہاں میرے آقا کا ایک منصب ویعلمہم الکتاب ہے وہیں پر آگے ایک لفظ آتا ہے ویزکیہم, محبوب تیری ذمہ داری ہے کہ جو قرآن میں نے تجھے پڑھایا ہے سب میری خلق کو پڑھا دے. والحکمہ, جو سمجھدار دانا ملے جو عاشق ملے اسے خلوت میں قرآن کے معنی بھی سمجھا دے, اس لیے سب نہیں بولے علی بولے, اس لیے سب نہیں بولے علی بولے, سب نہیں بولے ابو بکر عمر عثمان بولے, اس لیے کہ جو قریب تھا اسے قرآن کے الفاظ ہی سکھائے, اہل دیکھا تو علی اسلام دین کا معنی بھی بتا دیا, اس کو معنی بھی بتا دیے. اس لیے حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے سرکار نے دو علم سکھائے ہیں, اس حدیث کا مطلب تو کبھی سمجھو یار. بخاری میں موجود ہے, حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے سرکار نے دو علم سکھائے, ایک وہ تو جو میں تمہیں بتا رہا ہوں, ایک وہ جو کبھی نہیں بتاؤں گا اس لیے کہ تم اس کے اہل نہیں, اگر بتا دوں تو تم میری گردن مار دو, اگر بتا دوں تو تم میری گردن مار دو. وہ کیا علم تھا؟ وہ وہی علم تھا انا علینا بیان. محبوب اس قرآن میں ہر شخص کے بارے میں راز ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں سرکار کے قریب رہا, میرے آقا نے مجھے صرف حدیث کے الفاظ نہیں یاد کرائے بلکہ قوموں کے بارے میں راز بتایا. حضرت فاروق اعظم کے انتقال کے بعد, شہادت کے بعد مسلم شریف موجود ہے, حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ مجھے سرکار نے بتا دیا تھا کہ کس وقت حضرت عمر کی شہادت ہوگی, کس وقت حضرت عمر کی شہادت ہوگی. حضرت حذیفہ بن یمان جیسا جیسا قلندر مرید اور چاہنے والا قریب آتا گیا, میرے آقا اس علم حکمت کو اندھیلتے گئے. تمام محدثین اس بات پر اجماع کرتے ہیں کہ حضرت حذیفہ بن یمان یہ وہ عظیم صحابی ہیں کہ جن کو قیامت کے سارے فتنے, منافقوں کے بارے میں ساری علامت مصطفیٰ نے خلوت میں بتا دی, مصطفیٰ نے خلوت میں بتا دی. اب جو یہ کہے کہ نبی کو خبر نہیں, اس کے ایمان کی کیا خبر ہے؟ جو مصطفیٰ خلوت میں اپنے محبوبوں کو بتا دیتا ہے. اور میری ماں کا عقیدہ دیکھیں, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا, مسلم شریف کی حدیث ہے, سرکار کی صلوات و سلام نے کسی بارے میں ان کو سوال کیا کیا سوچ رہی ہو, تو چپ ہو گئے, پھر جلدی سے بتا دیا کہ حضور میں یہ سوچ رہی ہوں. سرکار نے فرمایا تم نے جلدی سے کیوں بتایا؟ کہ اس لیے کہ میں نہیں بتاتی تو رب آپ کو بتا دیتا. پھر خود فرماتی ہے کہ اللہ اپنے محبوب سے اس قدر محبت کرتا ہے کہ لوگوں کی باتیں سب اپنے محبوب کو بتا دیتا ہے, اور بتانے کے بعد بھی کوئی کہے کہ نبی کو کچھ نہیں آتا تو اس کی ایمان کی کیا خبر ہوگی اور اس کی ایمان کی کیا حیثیت ہوگی. سیدہ عائشہ کا عقیدہ ہے, کہتی ہے کہ حضور میں نے اس لیے سب بتا دیا, اس لیے بتا دیا کہ مجھے پتا تھا کہ اگر میں اپنے دل کی بات نہ بتاتی تو میری دل کی بات خدا آپ کو بتا دے. تو اہل سنت کا بھی عقیدہ ہے کہ محبوب کو رب سب کچھ بتا دیتا ہے, اور یہی عقیدہ سیدہ عائشہ کا ہے, یہی عقیدہ سیدہ عائشہ کا ہے. آگے چلیے, مختصر تقریر ختم کرتے ہوئے اور اسی بات کو کر کے درس میں منتقل کرتے ہوئے آخری چند باتیں عرض کرتا ہوں. وَيُزَكِّيهِمْ وَيُو, اب علم غیب وغیرہ یہ سارے اطراف اڑ گئے یہاں سے. سما ان علینا بیانا, جو یہ کہے کہ قیامت کا علم رسول اللہ کو تھا, بول قیامت میں ہے؟ قیامت کا علم قرآن میں ہے؟ وہ کہے گا جی ہے. کہ روح کا علم قرآن میں ہے؟ کہا ہے. کہ کل کیا ہوگا قرآن میں ہے؟ کہا ہے. ہم نے کہا قرآن نے کہا کہ جو قرآن میں ہے وہ سنہ مصطفیٰ میں ہے. الفاظ قرآنی بھی سنہ مصطفیٰ میں ہے اور راز قرآنی بھی سنہ مصطفیٰ میں ہے. جو خدا کو قادر مطلق مانے گا وہ میری ماں حضرت عائشہ کی زبان بولے گا کہ رسول اللہ سے کچھ نہ چھپاؤ, اس لیے کہ لوگوں کی سینوں کی بات رب انہیں بتا دیا کرتا ہے, رب انہیں بتا دیا کرتا ہے. میرے مصطفیٰ کریم کے سچے عاشق فاضل بریلوی کہتے ہیں اور کیا غیب تم سے نہا ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں. کہ رب نے تو سارے راز لوگوں کے سینے کے لیے بتا دیے اور معراج بتا کر اپنی ذات بھی بتا دی کہ محبوب ایک میری ذات تھی جو غیب الغیب تھی, آج اس کو بھی نہا کر دیا جاتا ہے, عیا کر دیا جاتا ہے اور تجھے دکھا دیا جاتا ہے اور بات واضح کر دی جاتی ہے کہ تو ہمارا کس قدر محبوب ہے کہ نہ لوگوں کے سینوں کو ہم نے چھوڑا, نہ خشکی اور تری کو چھوڑا, نہ اپنی ذات کو پوشیدہ رکھا, سارے راز تیرے سینے میں ڈال دیے. اور کیا غیب تجھ سے نہا ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. فرمایا کہ وہ یزکیہم, میرا نبی کتاب کی تعلیم بھی دیتا ہے, وہ یزکیہم اور یہ میرے بندوں کو پاک صاف بھی کرتا ہے, یہ میرے بندوں کو پاک صاف بھی کرتا ہے. مجھے بتائیے اس آیت کو لے کر اگر اس کا یہ بیان کیا جائے کہ آپ کے محلے میں کوئی عابد و زاہد آ جائیں, بزرگ آ جائیں جن کی عقیدت اور احترام, جن کی شریعت کی اتباع, جن کی استقلال سے دین کو دیکھتے ہوئے, جن کی استقامت سے دین کو دیکھتے ہوئے لوگ یہ کہیں کہ یہ تو خدا کی ولی ہے, ان کی نمازیں دیکھو, ان کا روزہ دیکھو, یہ تو عین اس قرآن کی آیت کے مطابق ہے کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, ان کی رات بھی والذین یبیتون لربہم, ان کی رات بھی اپنے رب کے لیے رکوع اور سجود میں گزرتی ہے, ان کا دن بھی اپنے رب کی عبادت میں گزرتا ہے. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, قیام کرتے ہوئے رات گزر جاتی ہے, سجدے میں رات گزر جاتی ہے. کسی عالم سے جا کر پوچھا کہ حضور بتائیے کہ ہم تو ایسا عمل نہ کر پائے, وہ ہمارے محلے میں ایک بزرگ آئے ہیں وہ کیسے کر رہے ہیں, تو
تو اگر عالم واقعی میں عالم ربانی ہوگا نا, وہ کہے گا اس کے دل کو مصطفیٰ نے صاف کر دیا ہے. مصطفیٰ نے ایک ملا کے اللہ نے صاف کیا. میں نے کہا ذمہ داری رسول کی ہے, یہ ذمہ داری تو زیادہ عاشق مت بن, یہاں پر یہ ذمہ داری اللہ نے محبوب کو دی ہے. فرمایا وہ عزت کی میرا رسول صاف کرتا ہے, میرا رسول پاک کرتا ہے. وہی اللہ نے پاک کیا. میں نے کہا اس لائن میں کھڑے ہو جا, ہم تو قرآن کے ماننے والے ہیں. وہی عزت کی رسول نے پاک کیا ہے, اور ہم کہتے ہیں رسول کا پاک کرنا ہی اللہ کا پاک کرنا ہے. تو رسول کا نام سن کر تجھے اللہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ پتا چلا تجھ میں نفاق ہے, تجھ میں نفاق ہے, تجھے رسول سے بغض ہے. اس لیے کہ جب کہا وہ عزت کی ہی, ہم نے یہ تو نہیں کہا نا کہ امام محمد رضا نے اس کسی کو پاک کر دیا, ہم نے یہ تو نہیں کہا نا کہ صدر الفاظل نے پاک کر دیا, ہم نے تو یہ نہیں کہا نا امام اعظم ابو حنیفہ نے پاک کر دیا, ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ امام بخاری نے پاک کر دیا. ہم نے کہا وہ عزت کی ہے جس کی یہ ذمہ داری ہے, جس کے سر پر تزکیہ نفس کا تاج ہے, اس رسول مزکا نے پاک کیا. اس رسول مزکا پاک کرنے والا, پاک کرنے والا مصفہ اور مجدہ بنانے والے رسول نے پاک کر دیا ہے. مجھے بتائیے 1428 ہجری آج تاریخ کیا ہے؟ بولے بولے بولے, ایک بولے, 7 محرم, 7 محرم الحرام 1428 ہجری میں ایک شخص اگر عابد و زاہد ہو, لوگ اس کی امانت کی بھی بات کریں, دل کہے کہ اس کے ہاتھ مرید ہو جائے, ایسا سچا شخص کام لے گا. جس کی ظاہر بھی ایک ہے, باطن بھی ایک ہے, خلوت بھی ایک ہے, جلوت بھی ایک ہے, وہ گھر میں بھی نماز پڑھتا ہے, باہر بھی نماز پڑھتا ہے, گھر میں بھی خدا سے ڈرتا ہے, باہر بھی خدا سے ڈرتا ہے, تو ایسا سچا شخص کہاں ملے گا؟ وہ رسول نے اس کے سینے کو صاف کر دیا ہے. آؤ اس کے ہاتھ مرید ہو جاتے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں, مجھے بتائیے کہ 7 محرم الحرام 1428 ہجری کے اندر کوئی شخص ایسا ہو تو اسے رسول صاف کر دے, اور جو سب سے پہلی جماعت سرکار کے سامنے صحابہ کی موجود ہے انہیں صاف نہ کرے, انہیں صاف نہ کرے, ان میں کوئی گندا رہ جائے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی اپنے ذمہ داری سے کبھی سر منہ انحراف نہیں کرتا. وہ یزکی, میرا محبوب لوگوں کے سینوں کو صاف کرتا ہے. اس کے اولین مصداق صحابہ کرام ہیں, اس کے اولین مصداق صحابہ کرام. لہذا میں اسی تاریخ کو نہیں مانتا جس میں یہ لکھا ہو کہ 2 روپے کے باغ پہ لڑائی ہو گئی تھی. میں اسی تاریخ کو کچرے کے ڈبے میں پھینکنے سے مترادف سمجھتا ہوں جس میں یہ لکھا ہو کہ صحابہ کرام اہل بیت کے مقابلے میں آ گئے تھے. اس لیے کہ جس کے سینے کو مصطفیٰ صاف کر دے, اس کے سینے میں بغض و عناد کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کا سینہ مصطفیٰ صاف کرے اس کا مرید حسد سے پاک ہو سکتا ہے. تو جو صحابہ کرام آیت کے پہلے مصداق ہے, ان کے سینوں میں بغض کیسے؟ پتا چلا کہ صحابہ کرام کے سینے مصفہ اور مجلہ ہے. چلتے چلتے آخری بات اس حوالے سے میں عرض کر دوں, حضرت یہ صحابہ کرام کون سی شخصیات ہیں؟ اللہ اکبر, رب کریم نے بڑے واضح طور پر قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سورہ بقرہ کے اندر اس بات کی اشارہ فرما دی کہ محبوب لوگ کچھ بھی کہنے دیں, آنا تو سب کو میرے پاس ہی ہے, آنا تو سب کو میرے پاس ہی ہے. مظفر شاہ محرم میں ایک بات کر رہا ہے, کوئی دوسری بات کر رہا ہے, سب کو کرنے دو, آنا تو سب کو میرے پاس ہی ہے. کلمہ سب پڑھ رہے ہیں, آنا تو سب کو میرے پاس ہی ہے, لیکن ان کے بنائے ہوئے طریقہ نہیں چلے گا, میرا بتایا ہوا طریقہ چلے گا. اور ہمارے پاس ایک مثال دے رہا ہوں, ایک سانچا ہے کہ جو ہم نے بنایا ایمان کا, اس تھرمامیٹر پر جو پورا آ گیا وہ جنت میں جائے گا. کلمہ پڑھنے والے تو سب بھرے ہوں گے, لیکن جو اس سانچے پر پورا آ جائے, اس نظام پر پورا آ جائے, وہی جنت میں جائے گا. اور جو کلمہ پڑھنے والے اس نظام سے ہٹ کر ہوں گے, بھلے کلمہ پڑھنے والے ہوں, جہنم میں اٹھا کے پھینک دیے جائیں گے. ابلیس بھی تو کلمہ پڑھ رہا ہے لیکن جائے گا جہنم میں, اس لیے کہ خدا کے بتائے ہوئے نظام کے خلاف ہے. خدا نے کہا کہ مجھے مان, میرے محبوبوں کو مان کے مجھے مان, اسے کہا نہیں ڈائریکٹ مانوں گا. اللہ نے فرمایا تیرا بتایا ہوا نظام نہیں چلے گا, میرا بتایا ہوا نظام چلے گا. وہ کہتا ہے یا اللہ میرا نظام تو ہے کہ تیرے کو ہی مانو اور کسی کو نہ مانو, تجھے ہی مانوں گا کسی اور کو نہیں مانوں گا. اللہ نے جبریل سے فرمایا, جبریل تو کیا کہتا ہے؟ کہا یا اللہ تیرا نظام مانوں گا, اپنے نفس کا نظام نہیں مانوں گا. تیرا نظام یہ ہے کہ پیاروں کو راضی کرو پھر میری بارگاہ میں آ جاؤ. اس لیے کہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین, میری مغفرتیں میری رحمتیں تو میرے محبوبوں کے پاس ہیں. صالحین آپ فاتحہ میں پڑھتے نا, ان رحمت اللہ قریب من المحسنین, اس کا معنی کیا ہے؟ کہ بے شک خدا کی رحمت, خدا کی عطا, خدا کی جانب سے بخشش جو ہے قریب من المحسنین, ہمارے محبوب بندوں کے پاس ہے. ان سے محبت کر کے ان کو راضی کر لو, خدا تم سے راضی ہو جائے. خدا تم سے اگر تمہیں محض عبادت کے لیے اس زاویے سے جو تم سمجھ رہے ہو پیدا کرنا ہوتا تو کیا سات آسمان کے فرشتے کافی نہ تھے؟ یہ زمین پر جو فرشتے یہ کافی نہ تھے؟ فرمایا کہ ہمارے طریقے سے مانو اور ہمارا طریقہ یہ ہے کہ پیاروں کے ساتھ ہمارے دربار لیا. اب کہا چلو کوئی کچھ بھی کہے سب ہمارے دربار میں تو آئیں گے. کہا جی آئیں گے. کہ سب کہیں گے ہم نے ایمان لایا ہم نے ایمان لایا. اللہ فرماتا لیکن محبوب ہمیں چاہیے بدری لوگوں کی طرح ایمان جنہوں نے سر پر کفن باندھ کر میدان میں آ گئے تھے. سر پر کفن باندھ کر میدان میں آ گئے. جب بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی نا تو قرآن نے کیا کہا؟ کہ محبوب یہ صحابہ جتنے تیرے آئے تھے نا بدر کی جنگ کے اندر, کہا یا اللہ کہا یہ سب کو کہہ دے اب تمہاری چھٹی ہے, پوری زندگی کچھ بھی کرو خدا تمہیں کچھ نہیں بولے گا. محبوبی جنہوں نے بدر میں قدم رکھ کر اخلاص کی نذیر دے دی ہے ان سے کہا تمہیں آزادی ہے کچھ بھی کرو خدا تمہیں سزا نہیں دے گا. ان صحابہ کا مقام کیا ہوگا جس میں ابو بکر بھی ہے عمر بھی ہے علی بھی ہے ابن مسعود بھی ہے. یہ وہ عظیم صحابہ ہے, یہ وہ بدری صحابہ ہے جنہیں قرآن کہتا پوری زندگی کچھ کرو کچھ بھی کرو خدا تمہیں سزا نہیں دے گا. کیا مطلب؟ تم پوری زندگی ہماری نافرمانی کر ہی نہیں سکتے اس لیے ہم کہتے ہیں جو کرو تمہیں خدا سزا نہیں دے گا. تو استقامت کی برکت سے خدا نے انہیں چن لیا, استقامت کی برکت سے خدا نے انہیں چن لیا. اور اللہ نے فرمایا محبوب ایمان کو بہت سے لوگ لائے ہیں نا لیکن ان سے کہو فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ. محبوب ان سے کہو ایسا ایمان لاؤ جیسے تیرے صحابہ لا رہے ہیں. کہ کوئی اور طریقہ نہیں چلے گا, صحابہ والا طریقہ چلے گا کہ جب تو تھوکے تو لعاب بھی زمین پر گرنے نہ دے, تو وضو کرے تو خطرہ زمین پر گرنے نہ دے, بے وضو تجھ سے مسافہ نہ کرے, تیری بارگاہ میں آواز کو بلند نہ کرے. محبوب نماز روزے ایک طرف رکھ. ان سے کہو صحابہ جیسا عقیدہ لاؤ. کا پیشانی لا لے, کا چھوڑ پیشانی عقیدہ لا صحابہ جیسا. کا بہت بڑی جماعت کا پرے ہٹ صحابہ جیسا عقیدہ لا. وہ محبت لا کہ جو حضرت میری ماں حضرت عائشہ کہتی کہ پورا دن سیدنا صدیق اکبر سرکار کی بارگاہ میں رہتے, عشاء کی نماز پڑھ کر گھر میں آتے, گھر میں بھی رہا نہ جاتا. سیدہ کہتی میں اپنے والد کو دیکھتی کبھی ایک کروٹ کبھی دوسری کروٹ. ایک دن میں نے دیکھا تو والد رو رہے تھے, میں نے پوچھا کیوں؟ فرمایا سرکار کے بغیر رہا نہیں جاتا, سرکار کے بغیر رہا نہیں جاتا ہے. اللہ اکبر. یہ فراق اتنے گھنٹوں کا فراق کی صحابہ کو برداشت نہیں ہے. یعنی عشاء پورا دن سرکار کے ساتھ تھے, عشاء پڑھ کر گھر میں آئے ہیں, فجر کے وقت دوبارہ جانا ہے لیکن کروٹیں بدل رہے ہیں. میری ماں پوچھتی ہے والد صاحب طبیعت تو ٹھیک ہے, دیکھتے ہیں کہ رو رہے ہیں. پوچھا یہ راز کیا ہے؟ فرمایا سرکار کے بغیر رہا نہیں جاتا ہے. اجازت دو کہ میں ابھی اٹھوں اور اپنے محبوب کے قدموں میں چلا جاؤں گا. اللہ مسند ابی بکر کے اندر یہ روایت حضرت عبداللہ ابن عمر سے موجود ہے کہ سرکار کی وصال کے بعد حضرت ابو بکر بالکل نحیف ہو گئے تھے, اور جس وقت آپ کی وفات واقع ہوئی تمام صحابہ نے کہا یہ حضور کی فراق میں انتقال کر گئے. یعنی سرکار کے انتقال کے بعد, سرکار کے وصال کے بعد کھانا پینا چھوڑ دیا, عیش و عشرت دنیا کی جو بظاہر تھی اس کو چھوڑ دیا, سب ختم کر دیا, اور سرکار کے فراق کے اندر گویا کہ آپ اس سرکار کے قریب چلے گئے. یہ صحابہ کی محبت تھی, یہ عقیدت تھی کہ چند گھنٹے بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بغیر گزارنا انہیں گویا کہ گوارا نہ تھا. اللہ فرماتا محبوب ان کی طرح ایمان, ان کی طرح. دو گھنٹہ جو میرا بندہ نعت خوانی میں تیرا ذکر کر لے تو بدعت ہے, اور وہاں تو ایک گھنٹہ بھی گزارنا ان کو گوارا نہیں. محبوب ایسا عقیدہ چاہیے کہ جو تیرے ذکر سے چڑ جائیں, تیرے ذکر سے چڑ جائیں, ان کی نمازوں کو کچھ نہیں چاہیے. فرما فینا منو بھی وسری مامن تم پہ, ایسا ایمان چاہیے جیسے یہ ایمان لائے ہیں. اگر لے آئے فرما فقط اہتدو تو محبوب یہ سارے کے سارے کامیاب ہو جائیں گے. ان کے عملوں کو نہیں دیکھیں گے, ان کے حب رسول کو دیکھ کر بخش لیں گے, ان کے حب رسول کو دیکھ کر بخش دیں گے. جنگ احد لڑی گئی, جنگ احد میں بڑے 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 سرما کفار کے مر گئے, مارے گئے, بڑے بڑے سرما مارے گئے, رواسا مارے گئے. اب اس کے بعد چھوٹی چھوٹی جنگیں شروع ہوئی. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کچھ لوگ آئے, کہنے لگے آپ ہمارے قبیلے میں چند بندوں کو بھیجیں تاکہ وہ ہمارے گھر آئیں, ہمارے گھر بچوں کو قرآن کی تعلیم دے, قرآن پڑھائیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے چند صحابہ کو لیا اور کہا کہ تم جاؤ, جس میں سے کئی صحابہ کرام میں ایک حضرت زید بن دثنہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ بھی تھے. سرکار نے فرمایا کہ تم بھی جاؤ. ابھی جب صحابہ پہنچے تو دراصل وہ غدار اور منافق تھے, وہ غدار اور منافق تھے بولو. انہوں نے کیا کیا؟ ان صحابہ پر حملہ کر دیا. ایک بیر معاونہ کا واقعہ ہے, یہ دوسرا واقعہ ہے. یہ کہنے لگے علم تھا تو بھیجا کیوں, وہ تو منافق تھے نا، پتا چلا رسول کو تو علم تھا نا. اگر علم ہوتا تو رسول بھیجتے کیوں؟ کہ وہ تو بظاہر داڑھی امامے میں جو آئے تھے وہ تو منافق تھے، وہ تو صحابہ کو قتل کرنا چاہتے تھے. میں نے کہا رسول زیادہ بندوں کے چاہنے والے یا رب زیادہ چاہنے والا ہے؟ بولے رب زیادہ چاہنے والا ہے نا. اور قرآن کا سلسلہ اتر رہا تھا، میں نے کہا چلو رسول نے بھیج دیا، رب نے روک دینا چاہیے تھا. رسول نے اگر بھیج دیا، میری بات سمجھ میں آ رہی؟ چند منافقین آئے مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر، انہوں نے کہا ہمارے قبیلے میں چند صحابہ کو بھیجے تاکہ ہمارے بچوں کو تبلیغ کریں، تعلیم دے، ان کو دین سمجھائیں. سرکار نے چند صحابہ کو بھیج دیا، انہوں نے وہاں پر پہنچ کر صحابہ کرام کا قتل عام کر دیا. لوگ کہنے لگے نبی کو علم غیب تھا تو نبی نے بھیجا کیوں؟ میں نے کہا نبی سے زیادہ تو رب بندوں کا مخلص ہے، رب نے روکا کیوں نہیں جبکہ قرآن بھی اتر رہا تھا؟ میں نے کہا کہ وہ اتنے عظیم سفر کے لیے جا رہے تھے، ان کو روکنا ان کو محروم کرنا تھا، ان کو روکنا ان کو محروم کرنا تھا. تبلیغ دین کے لیے ان کی شہادت مقدر تھی، تبلیغ دین کے لیے شہادت مقدر تھی. اور جو تقدیر مبرم اصلی ہوا کرتی ہے اس میں انبیاء خاموش رہتے ہیں، اس لیے کہ خدا کی مرضی وہ ہوا کرتی ہے اور خدا وہی کرتا ہے اور انبیاء اس میں خاموش ہوا کرتی ہے، انبیاء اس میں خاموش ہوا کرتے ہیں. اب اس میں یوں ہوا کہ بعض صحابہ کو تو قتل کر دیا، بعض کو پیسہ پکڑنے کے لیے انہوں نے قیدی بنایا اور مکہ لے آئے. کہا چلو کہ بولی لگائیں گے، اور بولی لگا کر وہاں پر ہم گویا کہ ان کو فروخت کریں گے. تو حضرت زید کو ابو سفیان نے خریدا یا دیگر کسی نے خریدا. اب ان کو تختہ مشق پر لایا جا رہا ہے. یہ صحابہ کا ایمان دے کہ خدا نے اتنی بڑی ضمانت ان کو ایسی دے دی ہے، ایسی کہہ دیا ہے کہ ان کی طرح ایمان لاؤ. خدا مستغنی عن الخلق، اسے کسی کی پرواہ نہیں ہے، لیکن فرماتا ہے کہ جو میری رضا چاہتے ہیں محبوب تیرے غلاموں کے نقش قدم پر چلے. صحابہ کے نقش قدم، ایسا عقیدہ لائے جس نظر سے وہ تجھے دیکھتے ہیں، ایسا عقیدہ چاہیے، ایسا عقیدہ، ایسا احترام چاہیے. حضرت زید کو تختہ مشق پر جلاد کلاڑا لے کر کھڑا ہے، اور ایک تھوڑا سا لمحہ رہ گیا ہے حضرت زید کا سر جسم سے جدا کرنے کے لیے. اللہ اکبر. ابو سفیان قریب آتے ہیں اور حضرت زید کی طرف دیکھتے ہیں کہ موت سے ڈر تو نہیں گیا. تو حضرت زید کو ایک جملہ کہتے ہیں، ذرا سنیے. ابو سفیان کہتے ہیں کہ انشدک اللہ یا زید، زید مجھے صحیح صحیح بتانا خدا کے واسطے، اتحب ان محمد الان عندنا مکانک نضرب عنقه وانک فی اہلک. کہا تیرا دل یہ سوچ رہا ہے نا ابھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیرے محبوب اس قتلگاہ میں ہوتے، مقتل میں ہوتے، تختہ مشق میں ہوتے، اور تو اپنے بچوں کے ساتھ گھر میں آرام کر رہا ہوتا. اس کو اپنی نفسیات پر لے کر سوچیں، اس کو اپنی نفسیات پر لے کر سوچیں. حضرت زید کو جلاد پکڑا ہوا ہے اور ابھی کلاڑے سے ان کو شہید کرنا ہے، موت کا تصور لائیں، عین موت قریب ہے، سامنے کھڑی ہے. ابو سفیان ان کو دیکھ کر کہتے ہیں زید دل میں تو یہ سوچ رہا ہوگا نا کہ میں نے محمد کے پیغام کو کیوں مانا، کاش میں اپنے بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہوں، بیٹھا ہوا ہوں، اور محمد میری جگہ پر یہاں پر آ جائے. تیرا دل یہی سوچ رہا ہوگا نا. حضرت زید نے نردار کرتا، سنا تو کہتا ہے کہ میں یہ سوچوں کہ میرے آقا یہاں پر آئے اور ان کی گردن پر یہ وار کیا جائے معاذ اللہ، اور میں اپنے بچوں کے ساتھ ہوں. کہا سن میں تو اس بات کو بھی گوارا نہیں کر سکتا، میں تو اس بات کو بھی گوارا نہیں کر سکتا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جہاں پر ہیں وہی رہے اور ان کے پاؤں میں کانٹا چپ جائے اور میں اپنے بچوں کے پاس رہنا گوارا کر لوں. کہا میں اپنے بچوں کے پاس رہنا گوارا کر لوں اور میرے آقا کے پاؤں میں کانٹا بھی چپ جائے. حضرت زید بن دثنہ کہتے ہیں میری غیرت اس بات کو گوارا نہیں کرتی ہے. کہا تیری آخری خواہش کیا ہے؟ کہا مدینے جا تو نہیں سکا ابو سفیان، جب میری گردن مارنا تو میرا چہرہ میرے محبوب کے شہر کی طرف کر لینا، تاکہ پتا چل جائے کہ ان کا غلام اگر دور کی جان دے رہا ہے تو وفا کی نظیر کے لیے تک رہا تیار مصطفیٰ ہی کو ہے، کہ حضور اگر میں نے جان آپ کے شہر سے باہر دی ہے لیکن دی آپ ہی کی رضا کے لیے. ابو سفیان تو یہ سمجھتا ہے، نفسیات تو چھیڑا اس نے، کہ تو یہ سمجھ رہا ہوگا کہ کاش میں اپنے لیڈر کی بات نہ مانتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانتا، یا انہیں پکڑ کر لے آئے اور مجھے چھوڑ دے اور میں اپنے بچوں کے پاس چلے جاؤں. فرمایا ہرگز نہیں، میں یہ نہیں سوچ سکتا. فرمایا جہاں میرے آقا اس وقت آرام سے تشریف فرما ہے وہیں رہے، قتل کرنا تو درکنار، ادھر لانا تو درکنار، ادھر نہ لایا جائے وہیں رہے، اور پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے. گردن مارنے کی تو بڑی بات ہے، پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے اور وہ کانٹا چبھنے کوئی کانٹا چبھائے اور مجھے کہے میں نبی کو کانٹا چبھاتا ہوں اور تو اپنے گھر میں آرام کر, فرمایا میں ایسے گھر پر لعنت بھیجتا ہوں, میں اپنے نبی پر فدا ہونے کے لیے وہاں بھی پہنچ جاؤں گا,
میں اپنے نبی پر فدا ہونے کے لیے وہاں بھی پہنچ جاؤں گا. صحابہ پر اعتراض کرنے والوں سنو, ابو سفیان نے کیا جملے کہے. ابو سفیان کہتا ہے کہ ما رأیت من الناس احدن ایحب احدن کما یحب اصحاب محمد محمدا, کہا میں نے دنیا کے بڑے بڑے عاشقوں کو دیکھا ہے. قریش کا سردار کہہ رہا ہے, عام کوئی للو پنجو نہیں کہہ رہا, قریش کا سردار کہہ رہا ہے جو دنیا کو چلا رہا ہے. وہ کہتا ہے میں نے دنیا میں بڑے بڑے وفادار دیکھے, بڑے بڑے تنظیم کے ماننے والے دیکھے ہیں, بڑے بڑے فوج کے وفادار دیکھے ہیں, بڑے بڑے عاشق دیکھے ہیں, لیکن محمد عربی کے عاشقوں جیسا عاشق میں نے نہیں دیکھا. اس لیے کہ جان اگر اپنے رسول کے سامنے نہ کر سکے تو چہرہ بھی اپنے رسول کے شہر. یہ صحابہ کا مقام ہے, یہ ان کی شان ہے میرے دوستوں, یہ ان کا مقام ہے. غزوہ خیبر کے اندر, جب خیبر فتح ہوا نا تو یہودیوں کے سارے تعزیے ٹھنڈے ہو گئے, سارے تعزیے جس طرح ہمارے بعض بے وقوف قسم کے لوگ بناتے پھر اس کو ٹھنڈا کرتے ہیں, تو کہا تعزیے اس کے ٹھنڈے ہو گئے. خیبر میں یہودیوں نے بدلہ لینے کے لیے, چار پینترا بدلہ. ایک عورت نے کہا کہ حضور آپ میرے گھر کھانے کے لیے آئے نا, یہ بخاری شریف میں دی, کھانے کے لیے آئے, لیکن میں علامہ سوہیلی کا رضوۃ الانف سیرت کی مستند کتاب ہے اس سے حوالہ پیش کر رہا ہوں. کہا کہ حضور میرے گھر کھانے کے لیے تو آئے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے, سرکار کے صحابی حضرت بشر سرکار کے ساتھ تھے, حضرت بشر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وہاں پر موجود تھے. اب اس نے کیا کیا کہ سرکار سے پہلے پوچھ لیا تھا کہ حضور آپ کو کس کا گوشت پسند ہے. سرکار نے کہا بکری کا. کہ بکری کے گوشت میں کون سا حصہ؟ سرکار نے فرمایا دائنا ہاتھ. اب اس نے دائنا دونوں ہاتھوں پر خوب زہر لگایا اور زہر لگا کر اس سے پہلے سکایا, پھر اس کو گویا کہ بھونا, پھر اس پر زہر لگایا اور سرکار کی خدمت میں رکھ دیا. اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے ہی لقمہ منہ میں لیا, لقمہ سرکار نے منہ میں لیا, وہ بکری تھی بول سکتی تھی, لیکن کٹ گئی تو اب کیا بولے گی. اب کٹ گئی, گوشت اس کا بھونا گیا, بنایا گیا, لیکن جب وہ گوشت اس زبان سے لگ گیا جس پر خدا بولتا ہے تو گوشت بولنے لگ گیا. گوشت میں سے آواز آئی کہ یا رسول اللہ انی مسموم, حضور تجھے پھینک دو میں زہر آلوں. ارے کنکریاں بھی اس نبی کے ہاتھ پر بول رہی ہیں, حضور کا تنا ان کے فراش میں بول رہا ہے, پہاڑ ان کی محبت میں جھوم رہا ہے. اللہ اکبر, بھونا ہوا گوشت جس میں حیات کا کوئی دخل ہی نہیں ہے, نبی نے اپنی زبان سے لگایا تو خدا نے اس میں بھی حیات آیا. تو جب نبی مردہ شے کو, یعنی جس میں حیات نہیں ہے, اس کو چھو لے, خدا اس میں حیات ڈال دیتا ہے, تو قبر میں اللہ نے آپ کو کیسے حیات عطا فرمائی ہے اور آپ قبر میں خود کیسے حیات میں ہوں گے کہ جب آپ بے حیات کو مردہ کو چھوتے ہیں تو اس میں جان آ جاتی ہے, جس میں حیات کا تصور نہیں اس کو چھوتے ہیں اس میں جان آ جاتی ہے. تو گوشت کا ایک لقمہ میرے آقا نے زبان پر لگایا, گوشت بولنے لگ گیا. لوگ کہنے لگے علم غیب تھا تو کھایا کیوں؟ میں نے کہا یہ گوشت بول رہا ہے, عظمت نظر نہیں آئی؟ تیری مثال اسی کتے کی ہے کہ باغ میں کوئی ہڈی تلاش کرے گا, کسی بزرگ کو چھوڑ دو تو باغ میں جا کر ہریالی گھاس پر نماز پڑھ لے گا, وہاں پر خدا کی تسبیح کر لے گا. وہ کہنے لگا علم غیب تھا تو کھایا کیوں؟ میں نے کہا یہ کوئی کم شانتی کے محبوب کھا رہے اسے تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے. علم کا مسئلہ نہیں, اختیار کا مسئلہ ہو جائے کہ لوگ کھانے مر جائیں کوئی خبر نہیں, میرا محبوب تیری شان تو یہ ہے کہ تو ہاتھ لگائے تو چیز خود بولتی ہے میں کیا ہوں, چیز خود بولتی ہے کہ میں کیا ہوں. فرمائی انی مسموم یا رسول اللہ, حضور اب وہ گوشت کا ٹکڑا بولا ہوگا, آپ سنیں کیسا بولا ہوگا. اب سوچو ذرا, سنیو اس نے کیسا بولا ہوگا کہ حضور میں تو زہر آلود ہوں. سرکار نے اسے پھینک دیا, سرکار کے سامنے صحابی بشر انہوں نے کھا لیا, ان پر کشی تاری ہو گئی, منہ سے جھاگ بہنا شروع ہو گیا. جب وہ گر گئے میرے آقا دوڑتے ہوئے آئے, اٹھایا کہ بشر یہ کیا کیا؟ کیا کہتے ہیں بتائیں؟ لوگ کہتے ہیں سرکار نے کھایا, علم تھا. میں نے کہا جوتے اٹھانے والے صحابی کو دیکھ جو نارائن اٹھاتا ہے. حضرت بشر کو میرے آقا ہاتھوں میں لے رہے ہیں, حضرت بشر کہتے ہیں حضور مجھے بھی پتا تھا اس میں زہر ہے. حضرت امام سہیلی روضۃ النور میں لکھتے ہیں کہ حضور مجھے بھی پتا ہے اس میں زہر ہے. ارے زہر تھا تو کھایا کیوں؟ کہا کہ حضور
میری غیرت ایمانی نے برداشت نہ کیا کہ میں آپ کے سامنے دسترخوان میں بیٹھا ہوں اور آپ کے ادب کو لحاظ نہ کروں اور منہ سے کیا کر لوں. میں نے جان تو دے دی لیکن آپ کے ادب کو جانے نہ دیا.
حضور میری غیرت نے گوارا نہ کیا کہ میں آپ کے سامنے دسترخوان پہ بیٹھا ہوں اور آپ کے سامنے الٹی کر دوں کیا کر دوں.
میں نے کہا جان تو دے دوں گا لیکن آپ کے بارگاہ کے آداب سے سر منہ نہیں ہلاؤں گا.
یہ شان ہے صحابہ کرام کی, عقیدت ہے صحابہ کرام کی. کہا کہ حضور میں بھی آپ کی نانے اٹھاتا ہوں, مجھے بھی پتا ہے کہ اس میں زہر ہے. کہ زہر تھا تو پھینکا کیوں نہیں, نکالا کیوں نہیں, جان بچانا تو فرض تھا. کہا کہ حضور اس سے اصل فرض آپ کا ادب تھا. میری جان کی کوئی حیثیت نہیں, آپ کا ادب سب سے پہلے ہے. میرا امام بول اٹھا, ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے. جان بچانا فرض ہے نا, تقریر ختم میرے بھائیوں. میرا امام تو سمندر کو کوزے میں جمع کرتا ہے پھر. جان بچانا فرض ہے لیکن جان کے سامنے ادب مصطفیٰ ہے, ادب مصطفیٰ ہے. تاکہ حضور میں نے میری غیرت نے گوارا نہ کیا کہ میں کہہ کروں اس لیے کہ میں آپ کے دسترخوان پر بیٹھا تھا. اگر میں کہتا تو تاریخ کیا کہتی, ادب و نذیر کی تمثیل کیا ہوتی. اللہ نے فرمایا میں ہوں ایسا عقیدہ چاہیے, ایسا عقیدہ چاہیے. اور نماز ادھر رہا, کبھی پوچھیں گے نماز کے بارے میں, لیکن ایمان ایسا چاہیے پہلے, نماز بعد میں, پہلے ایمان ہے. قاضی ایسا ایمان چاہیے. میرا ایمان کیا اٹھا, صحابہ نے جان دے دی رسول کے سامنے, حضرت علی نے نماز قربان کر دی رسول کے سامنے, حضرت ابو بکر نے مسلح چھوڑ دیا رسول کے سامنے, اللہ اکبر, صحابہ سرکار سے کندھا نہیں لگاتے. میرا امام کہتا ہے کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض رسول کے سامنے فرو ہے. اصل رسول بندگی استاجور, اصل رسول بندگی استاجور کی ہے. اس شعر کو نہیں سمجھے تو اس شعر کو سمجھ لو کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم یہ جان وفا میں دی ہے نا, ادب میں کی محمد سے وفا. وہ داڑھی منڈا کر سمجھ گیا, یہ رکھ کر نہ سمجھ سکے, یہ رکھ کر نہ سمجھ سکے. وہ منڈاتا تھا وہ سمجھ گیا, یہ رکھ کر نہیں سمجھ سکے. اس نے کوئی دن نہیں لگائے تھے, انہوں نے تو کئی دن لگائے پھر بھی نہیں سمجھے. کیا خوب کہا گیا وہ, واہ واہ کی محمد سے وفا. کبھی اس کو سوچنا تو اس نے کیا بیان کیا ہے. یہی اصل ایمان ہے اور یہ میرے آقا کی, میرے امام کے شعر کی تشریح ہو رہی ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. ارے یہ جہاں چیز ہے کیا, کہا جان دے دی یا رسول اللہ, یہ جہاں چیز ہے کیا, کہا یہ جہاں چیز ہے کیا, لوہ قلم تیرے ہیں. اللہ ہمیں صحابہ کا عاشق بنائے, ان کا احترام و ادب ہمارے دلوں میں بٹھائے, اہل بیت پاک کے ادب سے ہماری دل کی دنیا کو روشن فرمائے. انشاءاللہ العزیز وقت رہا تو اس سے متعلق یا اہل بیت سے متعلق پروگرام کو ہمت و عافیت کے ساتھ, استقامت استقلال کے ساتھ آگے چلایا جائے گا. دعا کیجیے اللہ رب العزت سے.